عشق کو حاجت بیان نہیں، میرے ملحد محبوب سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں۔ گو میرا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ یہاں کہیں تقریر کا ذکر نہیں ہے، بیان کا ذکر نہیں ہے، در حقیقت اولیاء اللہ کی صحبت ہی رشک صدھا بیان ہے، ان کی صحبت ہی سے دین مل جاتا ہے۔ گو میرا حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ گویا گویا کہ آپ کو بہت جلدی ہے قیامت آنے کی، کیوں پوچھ رہے ہیں کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی بڑے اعمال نہیں ہیں سوائے فرائض واجبات اور سنت موقع کے، میرے پاس کوئی بڑے بڑے نفلی کام نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، صدقہ و خیرات نہیں ہیں، مگر ایک چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں فرمائی کہ نوافل نہیں ہیں تو کس کام کے ہو تم، بلکہ محبت کو فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہو گئے، المرء مع من احببت، کہ تم جس سے محبت رکھتے ہو اسی کے ساتھ، جس سے انسان محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ وہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ محبت وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جو کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، یہ دل کا عمل ہے، نہ اس میں کوئی مال لگتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دل کا عمل ہے۔ محبت کر لے کسی سے، کسی اللہ والے سے۔
زخم تو ہے اگر
آج بیان ہوگا یا نہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ بیان ہوگا تو آئیں گے، بیان نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے۔ تو یہ اسی کے جو ہے وہ یہ مفہوم ان اشعار کا وہی ہے، حقیقت وہی ہے، چاہے یہ اشعار پہلے کے ہوں چاہے اس ٹیلی فون کی بات کی ہوں، لیکن سمجھانا اس میں یہی مقصود ہے کہ اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا حریص ہونا چاہیے، اس کی ذات سے عشق ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اور یہ عشق میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ والے سے محبت اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی نفسانی غرض نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ والی محبت ہو تو اس کو بیان کی حاجت نہ ہونی چاہیے، مقصود نہیں بنانا چاہیے بیان کو، اگرچہ بیان سے فائدہ ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، مسائل کا علم ہوتا ہے، فضائل کا علم ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہاں جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف محبت کا ہے، اسی سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔
زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق تو حاجت بیان نہیں، چشم تر جو
چشم سر جو لوگوں کی شان ہے، وہ آنکھ جو خون برسانے والی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی روتا تو ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے، لیکن جو آدمی گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا، اپنے دل کو توڑتا نہیں ہے، ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک کر اپنے دل کا خون نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کا خون نہیں کرتا ہے، در حقیقت یہ وہ چشم تر نہیں ہے، کامل عشق نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ درد ہجراں کی رازدان نہیں، یہ اللہ کی محبت میں جو رونا ہے، اللہ والوں کی جو محبت ہوتی ہے، عام لوگ اپنے گناہوں پر روتے ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی جدائی میں، اپنے محبوب کی جدائی میں رو رہے ہوتے ہیں، تمام معاصی کو ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور تمام معاصی کو ترک کرنے میں پہاڑوں جیسی ہمت اور استقلال کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی یہ چشم جو ہے، یہ چشم تر، یہ خون فشاں ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑے غم بھی اٹھائے ہوتے ہیں۔ درد ہجراں کی رازدان نہیں، یا جو آنکھ گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑنے کا غم اٹھا کر رونے والی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص جو ہے تعلق کی رازدان نہیں ہو سکتے۔
چشمے تر جو کہ ہوں فشاں
کی خاص دوستی اس شخص کو حاصل ہرگز نہیں ہو سکتی جو گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا. آخری شعر ہے.
میرے غم کی جو ترجمان نہیں, میرے غم کی جو ترجمان
وفادار ہو جاؤ, نمک حرام مت بنو. یہ ہے غم.
میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ عشق کی زبان نہیں وہ
معارف مثنوی. میرے مرشد محبوب شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف ہے. اس میں سے اللہ کی محبت کے مضامین پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. تضرع اور گریا. زور را بگزار و زاری را گزین, رحم سوئے زاری آیت اے مہین. اے مخاطب مکرم, طاقت پر ناز نہ کر, اور اپنی عاجزی اور درماندگی کا اقرار کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا و زاری کر کہ رحمت الہیہ رونے والوں ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اکڑنے والے, اپنی عبادت پہ ناز کرنے والے, صدقہ خیرات پہ ناز کرنے والے, دین کی خدمت کر کے ناز کرنے والے, شیخ کی خدمت کر کے ناز کرنے والے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے راستہ ناز دکھانے کا, تکبر کا, اکڑ کا راستہ کہ ہم نے اتنا قرآن پاک پڑھ لیا, اتنا ہم نے عبادت کر لی, ساری رات جاگ لیے. یہ سب چیزیں, ان پر ناز کرنا, تکبر کرنا, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور تکبر کرنے والا تو بارگاہ الہی سے مردود ہو جاتا ہے, جیسا کہ شیطان مردود ہو گیا. مرض مردودیت ہے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور تو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا و زاری کرنا چاہیے, عاجزی دکھلانی چاہیے, رونا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو, کرو نہ اتنا کرنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو, نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. ایمان بین الخوف والرجا ہے, درمیان خوف کے اور امید کے. امید بھی ہو کہ اللہ ہمیں بخش دیں گے اپنی رحمت سے. اپنے اعمال پر نظر نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر ہو کہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور بخش دیں گے. اور خوف بھی ہو کہ معلوم نہیں کہ کیا انجام ہونے والا ہے. اور بین الرجاء والخوف, ایمان کی علامت ہے بین الرجاء والخوف, کہ امید اور خوف کے درمیان، ایمان کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیان کی حالت کو، ڈرتا بھی رہے لیکن ان کی رحمت کا امیدوار بھی رہے، اور عاجزی دکھائے، گریہ ازاری کرے۔ اے خون کہاں کے کون کو کاری گرفت، زور راہ بگزاشت او زاری گرفت۔ اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس نے نیک اعمال اختیار کیے اور زور چھوڑ کر یعنی ناز ترک کر کے راہ نیاز اختیار کرتے ہوئے گریہ ازاری شروع کر دی۔ با تضرع باش تا شاداں شوی، گریہ کن تا بے دہاں خنداں شوی۔ جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ ازاری پیش کرتا ہے وہ نتیجے میں مسرور ہوتا ہے۔ پس گریہ اختیار کرو تاکہ بے دہاں خنداں ہو جاؤ، یعنی قلب میں مسرت دائمی عطا ہوگی، دل میں سکون اور چین اور مسرت عطا ہوگی، خوشی عطا ہوگی۔ کس کام سے؟ گریہ ازاری سے، استغفار سے۔ چون خدا خواہد کے ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ جب ہم تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنا فضل فرماویں تو ہم کو گریہ ازاری کی طرف متوجہ اور مائل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ راستہ ہے، جس پر ان کا فضل ہوتا ہے وہ گریہ ازاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ای دلم باغست و چشم ابروش، ابر گریت باغ خندت شاد و خوش۔ یہ ہمارے دل مثل باغ کے ہیں اور آنکھ مثل ابر کے ہیں، اور ابر کے رونے سے ہی باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے دل مثل باغ کے ہیں اور آنکھ مثل ابر کے ہیں، اور ابر کے رونے ہی سے باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ زا بگریاں باغ سبز و تر شود، زا کے شمع از گریا روشن تر شود۔ ابر کے رونے ہی سے باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، جیسا کہ موم بتی جب پگھلتی ہے تبھی روشن ہوتی ہے۔ تانا گریت ابر کے خندت چمن، تانا گریت تہل کے جوشت لبن۔ جب تک ابر نہیں روتا ہے چمن کب ہنستا ہے، یعنی شاداب ہوتا ہے، اور جب تک بچہ روتا نہیں ماں کا دودھ کب جوش کرتا ہے۔ تہل یک روزہ ہمی دانت طریق، کہ بگریم تارا ست دایا شفیق۔ ایک دن کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے کہ ہم جب تک روئیں گے نہیں دودھ پلانے والی دایا مہربان ہمارے پاس نہ آئے گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، یہ کون اس کو سکھلا دیتا ہے؟ روتا ہے، ماں کے دودھ کو جوش آتا ہے اور وہ دودھ پلا دیتی ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے کہ ہم جب تک نہیں روئیں گے دودھ پلانے والی دایا مہربان ہمارے پاس نہ آئے گی۔ اے خوشا چشمے کے آنگریاں دوست، والے ہمایوں، اے ہمایوں دل کے آنگریاں دوست۔ کیا ہی خوش بخت و مبارک وہ آنکھیں ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد میں رونے والی ہیں، اور کیا ہی مبارک وہ دل ہیں جو اس محبوب حقیقی کے عشق سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا ہی خوش بخت و مبارک وہ آنکھیں ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد میں رونے والی ہیں۔ ایک آنکھ روتی ہے دنیا کے لیے اور مال کے لیے، حسینوں کے لیے، بغلوں کے لیے، دنیاوی ضروریات غیر ضروری کو ضروریات بنانے کے لیے۔ ایک وہ آنکھیں رو رہی ہیں دنیا کے لیے، اور ایک وہ آنکھ رو رہی ہے جو محبوب حقیقی کی یاد میں رو رہی ہے۔ اے دریغا اشک من دریا بودے، تا نثارے دل برے زیبا شدے۔ اے کاش کہ ہمارے آنسو مثل دریا کے کثیر مقدار میں جاری ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو محبوب حقیقی پر میں فدا کر دیتا۔ نال مورا نالہا خوش آیدش، از دو عالم نالائے نالو غم بایدش۔ میں اس محبوب حقیقی کے لیے روتا ہوں کہ ان کو ہمارا نالا یعنی رونا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور دونوں عالم سے وہ نالا اور غم عشق ہی چاہتے ہیں، دونوں عالم سے وہ نالا اور غم عشق ہی چاہتے ہیں۔ آخر ہر گریہ ماخندہ ایست، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست۔ ہمارے ہر گریے کا انجام، ہر رونے کا انجام مسرت ہے، اور جو انجام بھی ہوتا ہے وہ مبارک بنتا ہے، یعنی جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم روئیں گے تو ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ جب بھی اللہ سے روئیں گے ہمیشہ دیکھنا کہ رونے کے بعد دل کو ایسا چین و سکون نصیب ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ ہمارے گریے کا، ہر گریے کا انجام مسرت ہے، اور جو انجام بھی ہوتا ہے یعنی انجام پر نظر رکھنے والا، وہ مبارک بنتا ہے. ہر کجا آب رواں حضرت بوت، ہر کجا اشک رواں رحمت بوت. جہاں بھی پانی جاری دیکھو گے سبزہ موجود ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو روا ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے. اشک کا از بہر ہو بارنت خلق، گوہرست و اشک پندارنت خلق. جو آنسو حق تعالیٰ کے لیے مخلوق بہاتی ہے وہ آنسو موتی ہے اور مخلوق آنسو سمجھتی ہے. جو آنسو حق تعالیٰ کے لیے مخلوق بہاتی ہے وہ آنسو دراصل موتی ہے، اور مخلوق اس کو ناسمجھی کی وجہ سے محض آنسو سمجھتی ہے. کہ برابر می کنت شاہ مجید، اشک را در وزن با خون شہید. کیونکہ حق تعالیٰ گناہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. زاری و گریہ عجب سرمایہ است، رحمت کلی قوی تردایا است. گریہ و زاری عجیب سرمایہ ہے، رحمت کلی قوی تر مہربان و پاسبان ہے. خواب را گزار اے چشمے پدر، یک شبے در کوئے بے خوابان گزر. کیا بات ہے بھی، اندر آ جاؤ بھائی. گریہ و زاری عجیب سرمایہ ہے، رحمت کلی قوی تر مہربان و پاسبان ہے. خواب را بگزار ہے چشمے پدر، یک شبے در کوئے بے خواباں گزر. اے چشمے پدر، ایک رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ والوں کی گلی میں جا کے کس طرح اپنے مولا کے لیے بے خواب ہو رہے ہیں. مایا در بازار دنیا ہی درست، مایا ہی جا عشق دو چشمے ترست. بازار دنیا کی پونجی یہ سونا ہے، اور بازار آخرت کا سرمایہ عشق حق، اور حق کے لیے اشک بار آنکھیں ہیں. بازار دنیا کی پونجی یہ سونا ہے، اور بازار آخرت کا سرمایہ عشق حق، اور حق کے لیے یعنی اللہ کے لیے اشک بار آنکھیں ہیں. یہاں بیٹھ کر بازار ادھر ادھر مت دیکھو، دس مرتبہ سمجھا دیا پھر بھی وہی کہ وہی رہتے ہیں. میرے آپ ایک تو بیٹھتے ہیں آپ آگے، اوپر سے کلر ڈالتے ہیں، یا تو سوئیں گے یا حرکت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے، یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. بس جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے. پس جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے بچنے پر صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنتوں کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے. تشریح میں میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک وہ شہوات یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا. اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور معاصی سے حفاظت یعنی گناہوں سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے گا. جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا. یعنی جو چیز حجاب کہتے ہیں پردے کو، جو بھی آدمی پردے کو چاک کرے گا تو اس پردے سے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اس سے مل جائے گا. فمن حتق الحجاب وصل الى المحبوب. ترجمہ، جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا. اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ، یعنی علم پردہ ہے اللہ کا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم تک رسائی ہو گئی ہوگی، خدا کی معرفت عطا ہوگی. اس حدیث شریف میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے، جیسے شراب، زنا اور غیبت، اور جائز راحت میں حرج نہیں، مگر عیش کی زیادہ فکر و کاوش مانع قرب ولایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی سے محروم رکھتی ہے عیش و آرام کی زیادہ فکر کرنا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، فرائض وضو. گزشتہ روز ہم نے وضو کی سنتیں پڑھی تھیں، آج فرائض وضو بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن میں سے ایک بھی عمل نہ ہوا. چار فرائض ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک بھی فرض ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی. وضو نہیں ہوگا تو فرمایا کہ وضو کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے مطابق ہے، یعنی جو ہم نے کل پڑھا تھا. اب فرما رہے ہیں کہ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے. وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں. نمبر ایک، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا. نمبر دو، ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. اور نمبر تین، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی کم سے کم سر کا جو حصہ ہے اس کا کم سے کم ایک چوتھائی چوتھا حصہ مسح کرنا فرض ہے. اس سے کم اگر مسح کیا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا. چوتھائی سر سے کم کا مسح کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اور نمبر چار، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے. یہ تمام چار فرض ہیں، مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہیں. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھونا، اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا. لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. وضو کو جتنے اچھے طریقے سے کیا جائے گا، عبادت بھی اس کی اور اس سے خوب اچھی ہوگی جتنا اچھا وضو کرے گا. جہاں بھی وضو اور عبادت کا یہ حدیث پاک آئی ہے تو وہاں پر ہمیشہ احسن الوضو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اس کے ساتھ جو فضائل آتے ہیں سب اچھی طرح وضو کرنا اس میں شامل ہے. لہٰذا وضو کو خوب اہتمام سے کرنا چاہیے. جمعے کی سنتوں کا کہاں ہٹ جاتا ہے یار، نشانی جمعے کی سنتیں، جو اس نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر تین مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر چار مسجد ممکن ہو تو پیدل جانا، نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر چھ اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، نمبر سات کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کاف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس معجزات میں صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب آوے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے آپ ہی کی رسالت کے ماننے والے ہیں. پس رسالت آپ کی باعث بقا و امن سب عالموں کا ہے, اور نہ صرف نوع انسان بلکہ سب اقسام کے عالم کے آپ کی رسالت سے نفع یاب ہیں. اور اسی لیے اللہ جل جلالہ نے آپ کو جمیع اقسام عالم میں معجزات عنایت فرمائے ہیں. اور معجزہ چونکہ دلیل ثبوت نبوت ہے اور دلیل شاہد ہوتی ہے, بس اس سے ثابت ہوا کہ تمام اقسام عالم باعتبار تعلق معجزات کے آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والے اور شہادت دینے والے ہیں. پس آپ کی شان کیسی عظیم ہے کہ جس طرح توحید پر تمام عالم گواہ ہے, اسی طرح آپ کی رسالت پر تمام عالم گواہ ہے. سبحان. چنانچہ بیان اس کا یہ ہے کہ عالم دو قسم ہے, عالم معانی اور عالم اعیان. عالم معانی عبارت ہے ان چیزوں سے کہ دوسری چیز میں ہو کے پائے جاتے ہیں, بذات خود قائم نہیں, اور انہیں عرض بھی کہتے ہیں, جیسے کلام اور علم اور رنگ اور بو. اور عالم اعیان عبارت ہے ان چیزوں سے جو بذات خود قائم ہیں اور انہیں جوہر کہتے ہیں, جیسے زمین, آسمان, آدمی, درخت. پھر عالم اعیان دو قسم ہے, عالم ذوی العقول یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں جیسے انسان اور جن, اور عالم غیر ذوی العقول یعنی وہ جو عقل نہیں رکھتے جیسے جمادات و حیوانات. عالم ذوی العقول تین قسم ہے, عالم ملائکہ, عالم انسان اور عالم جنات. اور عالم غیر ذوی العقول یا علوی ہے یعنی آسمان اور ستارے, یا سفلی یعنی وہ اجسام جو آسمان کے تلے ہیں. اور عالم سفلی دو قسم ہے, عالم بسائط اور عالم مرکبات. عالم بسائط عبارت ہے عناصر اربع یعنی آب و آتش اور باد و خاک سے. اور عالم مرکبات تین قسم ہے, جمادات و نباتات و حیوانات, اور انہیں موالید ثلاثہ کہتے ہیں. پس اقسام تفصیلی عالم کے نو ہوئے, عالم معانی, ملائکہ, انسان, جن, عالم علوی, افلاق و کواکب, بسائط یعنی عناصر, جمادات, نباتات اور حیوانات. اور یہ عاجز مرکبات کی اس طرح تقسیم کرتا ہے, ایک وہ جس میں ایسا مزاج ہو کہ مرکب کی ترکیب کو چند محفوظ رکھ سکے, ایک وہ جو محفوظ نہ رکھ سکے. ثانی کو کائنات الجو کہتے ہیں جیسے صحاب وغیرہ, اور اول کی وہی تین تقسیم ہیں جو موالید ثلاثہ کہلاتی ہیں. بس اس طرح سے کل اقسام دس ہوئے, نو وہ جو مذکور ہوئے, دسویں کائنات الجو. اور ہر قسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. اس کے بعد نو باب لائے ہیں اور ہر باب میں معجزات کثیرہ ذکر کیے ہیں. حقیقت نے ہر باب میں سے دو سے چار تک معجزات لے لیے ہیں جس کو بترتیب اقسام نقل کیا جائے گا. یا رب صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آج ہمارے شیخ العرب والا جمع حضرت علی بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلفاء میں سے عامر کمال صدیقی صاحب اور آصف کمال صاحب اور بھائی ارشد صاحب, ان دونوں تینوں بھائیوں کے آج والد صاحب بھی انتقال کر گئے. گزشتہ تقریباً 10 روز پہلے ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا, اور آج ان کے والد ماجد صاحب انتقال کر گئے. بہت ہی نیک بزرگ اور خدمت دین کرنے والے تھے اور بہت ہی اللہ والے تھے, اور والدہ صاحبہ بھی بہت ہی نیک بزرگوار تھیں. اور ابھی مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جاتے وقت والد صاحب بھی استغفار اور کلمہ پڑھتے ہوئے گئے, اور والدہ صاحبہ بھی بہت عرصے سے عزیز تھیں, کچھ بولتی نہیں تھیں, لیکن بتایا گیا تقریباً 2-3 روز سے مناجات مقبول کے اشعار پڑھتی رہتی تھیں, گاہ گاہ آہستہ آہستہ آواز سے. یہ سب دل کی باتیں ہوتی ہیں, اور انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی اور بہت پہلے اس سے بیعت تھی, جب ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ صحت سے تھے اور براہ راست یعنی پردے کے ساتھ عورتوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے, تو اس زمانے سے حضرت والا سے تعلق بھی تھا اور بہت ہی نیک بزرگ خاتون تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیشتار مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس عطا فرمائے. اور تمام لواحقین کے لیے ظاہر ہے کہ بے حد صبر کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ پورے خاندان پر صبر کو اڈیل دے, اللہ پورے خاندان پر صبر کو اڈیل دے, صبر جمیل عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و مسلمات کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی اپنے فضل سے اللہ بے حساب مغفرت مقدر فرما دے. اے اللہ سلامتی ایمان مقدر فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر زندہ رکھیے اور ایمان کامل پر اللہ اس دنیا سے رخصتی عطا فرمائیے. اپنی محبت کو تمام تعلقات پر غالب کر کے اللہ ہم سب کو دنیا سے اٹھائیے. اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. شریعت اسلام پر اور سنت پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارا جینا اور مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہو. اے اللہ پوری پوری شریعت پر ہو. اے اللہ ہمارا جینا اور مرنا آپ کی مرضی پر ہو. ہمارا جینا بھی آپ کی مرضی پر اور ہمارا مرنا بھی آپ کی مرضی پر. ہمارا جینا بھی آپ کی رضا کامل کے ساتھ, آپ کی رحمت کے ساتھ, آپ کی پیار اور محبت کی نظر کے ساتھ ہو. اور اے اللہ ہمارا آخری وقت بھی آپ کی رحمت اور آپ کے پیار اور آپ کی محبت کی نظر میں ہو, آپ کی رضا کامل کے ساتھ ہو. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. ہماری دنیا بھی دنیا کی جتنی جائز حاجتیں اللہ اس میں ہمیں باخراد فرما دے. اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو تمام کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.